السلام علیکم، یہ پارٹ 23 ہے، ناول کال بیل حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز قمر خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 23۔ قدرت نے اسے بہترین موقع فراہم کیا ہے، فی الحال یہ سوچو کہ اس لاش کا کیا کیا جائے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا سیا، میں کچھ نہیں سوچ سکتا۔ یہ ایلسیا کی کوٹھی نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں دفن کر دیں۔ یہاں نہ تو اتنی جگہ ہے اور نہ یہاں پر ہم اکیلے ہیں۔ وہ پروفیسر زیادہ سے زیادہ 2 بجے تک گھر آ جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا، میں گوپال کو فون کروں؟ نہیں، میں نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ یا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ یہ زیوسا کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان حالات میں کہ وہ غم و غصے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آج کی منشا یہی تھی کہ میں کبھی عورت کے قریب نہ جاؤں۔ زیوسا کا خیال تو جب آیا جب میں کافی دیر مغز کھپانے کے بعد پھر انیتا والے کمرے میں گیا کہ آخر ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ گزرتے وقت نے طیب کو بھی کچھ سکون بخش دیا تھا، گو گھبراہٹ نے اسے بھی ہلکان کر دیا تھا، مگر اب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں انیتا کے کمرے میں پہنچے۔ پورے کمرے میں سکون تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر انیتا کی گردن الگ تھی اور خوبصورت جسم الگ۔ یہ بڑا بھیانک منظر تھا مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ یہ بات کم پریشان کن نہیں تھی کہ دن چڑھ چکا تھا، ہمارے گھر میں ایک کمرے کے اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ ہم بے بس تھے، نہ لاش کو ٹھکانے لگا سکتے تھے اور نہ ہی اسے یوں چھوڑ سکتے تھے۔ میں یہ معاملہ گوپال کے حوالے کرنے کو ابھی تیار نہیں تھا کہ مجھے اب بھی اسی پر شک تھا۔ میں نے جھک کر غور سے انیتا کی لاش کو دیکھا اور یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کی لاش پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی مجھے جس بدسورتی کا احساس ہوا تھا وہ احساس اب نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی تک ویسی ہی تھی، جبکہ بستر پر اس کی گردن کے قریب خون کا دریا سا بن گیا تھا۔ وہ اب بھی جیتی جاگتی حسین صورت کی لڑکی تھی۔ طیب، میں نے دور کھڑے طیب کو پکارا، ادھر آؤ، دیکھو تمہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ طیب جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میں نے اس کے چہرے پر بھی تعجب محسوس کیا۔ ہاں، یہ اس وقت؟ پھر طیب نے مجھے چونک کر دیکھا، مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر کے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس نے تھوک نگل کر سر ہلایا، مگر یہ زیا؟ وہ اچانک تھٹکا، یہ زیوسا تو؟ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں لاش کو دیکھا۔ اگر خون نہ پھیلا ہوتا تو یقین کیجئے میں دھوکہ کھا جاتا کہ وہ زندہ ہے۔ مر کبھی اس کے چہرے پر مردنی نہیں، زندگی تھی۔ پھر میں اچھل پڑا، طیب کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سر اٹھا کے چھت کو تک رہا تھا۔ بے اختیار میں نے بھی اسی جانب دیکھا۔ پوری چھت پر مکڑی کا جالا بنا تھا، ایک سیاہ اور بہت بڑی مکڑی اس جالے کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی اور یوں لگ رہا تھا جسے وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہو۔ اس صاف ستھرے کمرے کی چھت پر یہ جالا اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ طیب اچھل کر باہر بھاگ لیا۔ زیوسا، کیا یہ تم ہو؟ میں نے دانت کچ کچا کر یوں کہا جسے وہ مکڑی ابھی بول پڑے گی، مگر کمرے میں چھایا سناٹا گھیرا ہو گیا۔ پھر مجھے یوں لگا جسے سناٹے میں کسی کے سانس لینے کی آواز دھیرے دھیرے ابھر رہی ہو۔ میں بے اختیار پلٹا، یہ آواز انیتا کی لاش کی جانب سے آتی محسوس ہو رہی تھی، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ اب مجھے وہاں رکنا محال لگ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اس دروازے کے لاک میں چابی لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے کو لاک کیا، چابی نکال کر اپنی جیب میں ڈالی اور ادھر ادھر دیکھا، طیب نظر نہیں آیا۔ میں نے آواز دی، وہ ڈرائنگ روم میں تھا۔ میں وہیں چلا آیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سارا جال زیور سا زیوسا کا پھیلا ہوا ہے۔ طیب چلو، میرا خیال ہے کہ تمہیں اس اکا باغیہ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ میری بات سن کر طیب نے چونک کر گھڑی دیکھی اور بولا، ہاں زیا، یہ معاملہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے حل نہیں ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر دیں گے۔ میں سلیپنگ سوٹ میں تھا جبکہ طیب کپڑے بدل چکا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے۔ طیب نے پوچھا کہ لاش کا کیا ہوگا؟ میں نے یہی کہہ دیا کہ رات کو دیکھیں گے، اس وقت یوں بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ علاقہ گنجان تھا، ایلسیا کی کوٹھی کی طرح سنسان علاقہ نہیں تھا، لیکن ایک بات میں سوچ چکا تھا کہ اگر لاش کو ٹھکانے لگانا بھی پڑا تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اب بھی ایلسیا کی کوٹھی کی چابی تھی، طیب کار لے آتا اور ہم رات کے اندھیرے میں انیتا کی لاش وہاں لے جاتے۔ بہرحال یہ سب سوچا تو تھا، مگر ابھی صورتحال واضح نہیں تھی۔ سچی بات ہے کہ ذہن تاوے ٹوئیاں مار رہا تھا۔ میں اس اکا باغیہ سے مل کر ہی کچھ طے کرنا چاہتا تھا۔ ہم گھر سے نکلتے ہوئے کافی کنفیوز تھے۔ نکلنے سے پہلے بھی ہم نے انیتا کے کمرے کا لاک چیک کیا تھا۔ یہ طیب نے بتایا تھا کہ گھر کی دوسری چابی گوپال کے پاس ہے۔ مجھے دھڑکا ہوا، اگر وہ پیچھے آ گیا تو جانے کیا ہوگا، اس لیے میں نے اس کمرے کی چابی جیب میں ڈال لی تھی۔ دن کے 11:30 بج چکے تھے۔ دھوپ کی تیزی نے سڑکوں پر ہلچل سی مچا دی تھی۔ ہر شخص بھاگنے کے سے انداز میں چل رہا تھا۔ ہم نے باہر آتے ہی ٹیکسی کر لی۔ اندھیری تک کا راستہ خاصا طویل تھا۔ ہم نے ریل کی پٹری کے برابر والی سڑک پکڑی اور 15-20 منٹ میں اندھیری پہنچ گئے۔ ہمارے دائیں جانب ریل کی پٹری چل رہی تھی۔ اندھیری کے اسٹیشن سے چند فرلانگ آگے وہ حصہ دور ہی سے نظر آ گیا جو کہلاتا تو ندی تھا، مگر سال میں صرف ماہ دو ماہ ہی اس میں ندی بہتی تھی، ورنہ تو جگہ جگہ جوہر سے بنے تھے۔ طیب نے ٹیکسی کنارے پر ہی رکوائی۔ میں چاروں طرف دیکھ کر اندازہ لگا رہا تھا کہ یہاں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں وہ شخص مل سکتا ہے، لیکن نزدیک و دور کوئی ایسا گھر نظر آیا نہ جھونپڑی جہاں اس کی موجودگی کا سوچ پاتا۔ طیب نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر بھیج دیا۔ اب میں اور طیب ندی کی طرف چل دیے۔ طیب بھی حیران تھا کہ یہاں اکا باغیہ کہاں ملے گا۔ ندی کی ڈھلان میں اتر کر ہم بالکل اس کے کنارے پہنچ گئے، مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ واپس چلو، وہ کوئی ڈرامہ باز تھا، میں نے الجھ کر کہا۔ گرمی سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ یار، ایسا ہو نہیں سکتا، طیب نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو، اچانک وہ چیخا۔ میں نے دیکھا وہ ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کے اشارے پر اس طرف دیکھا، وہ ایک گلیز اور لاغر شخص ایک تن من درخت کی کھو میں سر نہاؤ رامے بیٹھا تھا۔ ہم دونوں اس کی طرف بڑھے۔ اکا باغیہ، طیب نے قریب پہنچ کر اسے پکارا، اس نے سر اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا بلکہ اسی انداز سے سر جھکائے جھکائے کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر ایک طرف چل پڑا۔ ہم اس کے پیچھے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی چڑھائی پر چڑھ گیا۔ یہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سی تھی جو غالباً ندی کا پانی چڑھنے کی وجہ سے ان حالوں کو پہنچی تھی۔ اس دیوار کے پار ایک جھونپڑا تھا، وہ اس جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ ہم اب بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں ایسی چمک تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یہ سرد لہر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر نہیں بلکہ اس احساس کی وجہ سے دوڑی تھی کہ عین اسی لمحے میں نگاہوں کے سامنے دو چمکدار آنکھیں گھوم گئی تھیں جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس پنڈت کی آنکھیں جو مجھے ایک بہت پرانے کھنڈر میں یہ کہہ کر لے گیا تھا کہ آج پوری ایک صدی کے بعد تم نے اس مندر میں قدم رکھا ہے، اب میں آزاد ہو جاؤں گا۔ وہی پنڈت جس نے میری کلائی تھامی تھی، تو اس کی لمبی لمبی انگلیاں سپولیوں کی طرح میری کلائی سے لپٹ گئی تھی اور مجھے لگا تھا جیسے میں گھاٹی میں گر رہا ہوں۔ اور جب میری آنکھ کھلی تھی تو زیوسا فرحت کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے سر کو جھٹک کر خود کو سنبھالا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ پہچان کا مخصوص رنگ اس کی آنکھوں میں بھی تھا، لیکن میں تذبذب کا شکار تھا۔ اکا باغیا، ہم آ گئے ہیں، آپ نے بلایا تھا، ہم بہت پریشان ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کس لاش چھوڑ آئے ہو؟ وہ طیب کی بات کاٹ کر بولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی اکا باغیا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ طیب گھگیانے لگا، اس نے کیا ہے اس کا قتل؟ اس نے اپنی پتلی سی لمبی سی انگلی کو میری جانے اٹھاتے ہوئے انتہائی سپاکی سے کہا۔ کک کک، کیا کہہ رہے ہو آپ، ہوش میں تو ہیں؟ میں بوکھلا کر بولا۔ میری نگاہ طیب پر پڑی، وہ خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات بھی تھے۔ نہیں طیب، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، خدا کی قسم میں نے قتل نہیں کیا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ قسم مت کھا، مت کھا قسم، اس کا قاتل تو ہے، تو جانتا تھا کہ اگر کسی عورت سے تعلق قائم کرے گا تو وہ زیوسا کے انتقال کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ وہ چیخا، مگر اب جو کچھ اس نے کہا تھا اسے تو میرے چھکے ہی چھڑا دیے۔ میں اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھا، وہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی تھا، اسے شاید اب کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس بار میں گھگیا گیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اکا باغیا، میں زیوسا کی بات کو صرف دھمکی سمجھا تھا، اس نے فرحت کو نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، مگر پھر اس کی بات اور تھی، وقت گزر جاتا ہے تو پیچھے اور سب کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس وقت وہ تیری محبت میں ڈوبی تھی اور اب بے وقوف ہے تو، زنجیرے اس کے حوالے کرنے سے بہتر تھا کہ وہ تسلا کو دے دیتا۔ میں اور طیب آنکھیں پھاڑے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ چپ ہو کر سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ اکیلا ہو۔ اکا باغیا، ایک بے وقوفی نہیں ہوئی، ہزار غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میں قطعی بے قصور ہوں، اس چکر سے نکلنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے میری مدد کریں۔ اب میرے اندر سکت نہیں ہے کہ تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مورخ، پھر بھی تو اب تک زام میں ہے، سکت ہوتی تو کیا کر لیتا، ان طاقتوں سے ٹکر لینا کھیل سمجھا ہے تو نے۔ پتہ نہیں کتنے آئے اور مٹی ہو گئے، کتنے اٹھے اور راکھ بن گئے، کتنے ابھرے اور ڈوب گئے۔ تو سمجھتا ہے तुझ में सिख्त होती तो सब कुछ तेज चुटकी बजाते हो जाता है। नेकी और बदी की जंग में तो क्या कर लेता है? हैं बता, वो बेतरह चीख रहा था। इसका अंदाज तोहिन अमेज था, मगर इस बार मेरे अंदर सन्नाटा छाया रहा। शायद कोई और होता, कभी भी कोई इस तरह मुझसे बात करता तो मेरे अंदर उठने वाले बगौले मुझे वाकई कातिल बना देते। मगर अक्का बागिया की हैरत अंगेज कुवत ने मुझे पत्थर का बना दिया था। मैं इसी तरह इसका लरसता कांपता घुटना पकड़े सा झुकाए बैठा रहा। मैंने तैयब की तरफ भी नहीं देखा कि इसकी क्या हालत है। वो खामोश हो गया, बिल्कुल चुप। मैंने इसे देखा, वो आंखें बंद किए जोर जोर से सर हिला रहा था। फिर अचानक वो बोल उठा, एक सदी के बाद, पूरी एक सदी के बाद आदमी आजाद हो जाता है। इंसान की हैत तब्दील हो जाती है। वो बड़बड़ा रहा था, इसे नहीं लगता मगर बहुत कुछ बदल जाता है। ताकतें कमजोर नहीं पड़ती, उभर आती हैं। यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं और, किसी और शक्ल में, किसी और जज्बे में। मैंने तैयब की तरफ देखा, वो भी उलझन में था। अभी तक अक्का बागिया ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो मुझे निजात की राह सुझाती। अक्का बागिया, हमें इन झमेलों से बचा ले। तैयब इनके करीब बैठ गया। मैं अक्का बागिया के इन जुमलों पर गौर कर रहा था जो उन्होंने अदा किए थे। इनमें पूरी एक सदी गुजर जाने वाले जुमले ने मुझे थटका दिया था। ये जुमला भी ख्वाब में वो पंडित बोल चुका था। अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने अक्का बागिया को ही ख्वाब में देखा था। अक्का बागिया, मैंने सरगोशी की, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। अक्का बागिया ने इस जुमले पर कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि मुझे तौके थी कि वो चौंक उठेगा। वो फिर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं, फिर इसने चौंक कर मुझे देखा। इसकी आंखों में वहशत थी। सुन, जल्दी जा, शादी कर ले, जल्दी जा, शादी कर ले। मैं और तैयब दोनों ही उछल पड़े। कक कक, क्या? मैंने बेख्तियार पूछा। हाँ, अनिता से शादी कर ले। अब मैं बुरी तरह उछल पड़ा। तैयब तो जमकर रह गया था। क्या कह रहे हैं आप? वो मर चुकी है। अगर जिंदा भी होती तो मैं हरगिज ऐसा ना करता। मैं तो, हाँ तो तू पागल है। तेरी जान पर बनेगी तो तुझे जिंदगी की कदर का एहसास भी होगा। यूं तो संभलने वाला नहीं है। इन्होंने इतना कहकर मेरा वो हाथ झटक दिया जो मैं अब भी इनके घुटने पर रखे बैठा था। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो गुस्से में भन्ना कर उठ गए। जिया, तैयब ने मुझे चौंका दिया। ये कह रहे हैं तू इसका मतलब है कि अनीता? मैं भी चौंक उठा। ये ख्याल तो मुझे आया ही नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आया हूँ। अक्का बागिया खड़े हो चुके थे। तेरी निजात इसी में है मूर्ख, वरना तू अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे काटेगा। उन्होंने मुझे ठोकर मारी और झोपड़ी से बाहर निकल गए। मैं और तैयब जो एक लम्हे को ये सुनकर साख्त रह गए थे, अचानक बाहर लपके। मगर बाहर फैली धूप में सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जाने वो अक्का बागिया कहाँ चला गया था। हम दोनों ने इसे हर जगह तलाश किया, नदी के किनारे, दरख्तों के नीचे, ऊपर सड़क पर, मगर वो कहीं भी नहीं था। जिया, हमें घर जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम इनकी हिदायत पर अमल करो, वरना जाने क्या हो जाए। मैं परेशान था, मगर अनीता से शादी, ये कैसे मुमकिन है? प्लीज जिया, क्या अब भी तुम्हें अक्का बागिया पर शक है? पहले घर चलो, फिर सोचेंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हमने टैक्सी पकड़ी और सीधे घर पहुंच गए। निचले हिस्से में रिहाइश पजीर प्रोफेसर भी शायद अभी अभी आए थे। वो गेट पर ही थे कि हम पहुंच गए। तैयब ने मेरा इनसे तारुफ कराया। वो रस्मी सी गुफ्तगू करके और दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करके चले गए। मुझे और तैयब को यूं भी ऊपर जाने की जल्दी थी। हम ऊपर पहुंचे। गोपाल गालवन अभी नहीं आया था। मैं सीधा इस कमरे की तरफ लपका, जहां हम अनीता की लाश को छोड़कर गए थे। मैंने जेब से चाबी निकालकर इसे लॉक में घुमाना चाहा, मगर महसूस किया कि दरवाजा लॉक नहीं है। मेरे हल्का सा दबाव डालने पर दरवाजा बेआवाज खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैं हैरत ज्यादा रह गया। वहां अनीता अकेली नहीं थी। अक्का बागे इसके करीब बैठा था। अनीता बेसुध लेटी थी। दूसरा झटका मुझे इस वक्त लगा जब मैंने देखा कि इसकी गर्दन साबित है। खून का कहीं एक कतरा भी दिखाई नहीं दिया, बल्कि यूं लगा जैसे अनीता बेखबर सो रही है। ये सब देखकर मेरी जान आई। अक्का बागिया हमें आमद से बेखबर अनीता के करीब आती पालती मारे बैठा था। इसकी आंखें बंद थी, चेहरा तमतमा रहा था। दोनों हाथ अनीता के चेहरे पर फिसल रहे थे जैसे कुछ टटोल रहे हों। मैं इसी जगह साथ खड़ा था जब तैयब ने धीरे से मेरी कमर को छुआ। मैंने पलट कर देखा, वो छत की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने चौंक कर छत पर देखा, वहाँ न वो करीहा मकड़ी थी न इसका जाला। सब कुछ ठीक था, जैसे जो कुछ हमने अब से पहले देखा वो कोई भयानक ख्वाब था। अचानक कब आ गया ने आंखें खोल दी। सुख अंगारे सी आंखों में अजीब पुरस्कार सी चमक थी। इसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। इधर आ, इसने कफ आवाज में मुझे मुखातिब किया। मैं करीब चला गया। मैंने महसूस किया कि इसके बदन से हल्की सी आंच आ रही थी, जिसे मैं दहकते कोलों के करीब आ गया हूँ। इससे शादी करना तेरी मजबूरी है, वरना तो अजाबों में ऐसा फंसेगा कि निकलने को रास्ता नहीं मिल सकेगा। मौत नहीं आएगी, अजियत आती रहेगी। मौत तो इस लंबे सफर की मंजिल है। एक और सराय है, एक और लंबा सफर, फिर वहाँ से भी आगे जाना है। सबको मौत आ जाएगी तो किस बात से घबराता है? क्या फरहत हमेशा जिंदा रहेगी? क्या तेरे रिश्तेदार हयात के आखिरी किनारे तक जीते रहेंगे? नहीं, हयात तो अरबों साल से सफर में है, इसे जवाल नहीं आता। हर मादी शे को जवाल आ जाता है। हयात एक सायादार दरख्त है जो इसके छाव में सस्ता सुस्ता कर आगे बढ़ जाता है, इसकी जगह दूसरा ले लेता है। जिंदगी का फलसफा बहुत आसान है और मौत का भी। इसरार हर जगह है, ताकत सब में है, बशर्त के आदमी जान ले। जो जान लेता है वो फलाह पाता है, बेतरतीबी को दुरुस्त कर लेता है, मगर हयात पर हावी नहीं हो सकता। ये निजाम है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है, समझा तू? इसकी आवाज न सिर्फ ये के नरम थी बल्कि अंदाज में शफकत थी। वो समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था। सच्ची बात तो ये है कि इसने हयात मौत का जो फलसफा मुझे समझाया था, वो बहते चश्मे की तरह मेरे दिलो दिमाग में उतरता चला गया था। यही सब कुछ तो हमारे मजहब ने भी हमें समझाया था, मगर लोगों ने इसे इतना कितना पेचीदा बना डाला था। गुना सवाब की ऐसी तफरीक की थी कि समझ में ही नहीं आता था कि खुदा असल में क्या बता रहा है। ऐसे ऐसे नजरियात लोगों ने बना दिए थे कि आदमी असल तक पहुंचने से पहले ही गोरख अंधंधे में फंस जाता था। अगर इसे यकीन हो जाए कि इसे यहाँ हमेशा नहीं रहना, हर मादी शे को जवाल है, इत्तका की मंजिलें बहुत आगे हैं। दुनिया में हावी होना حیات پر قادر ہونا اس کے بس کی بات نہیں تو تو شاید ہر شخص موت کا انتظار کرتا. اچھے برے کی تمیز اب ایسی بھی مشکل نہ تھی کہ وہ ثواب کے بکھیروں میں پڑ کر اصل بات فراموش کر دیتا. وہی اچھا ہوتا ہے جو اس کے اپنے اور ہر دوسرے کے لیے اچھا ہو, بس یہی ثواب ہے. اور ہر وہ جو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے برا ہو وہ گناہ. اس کی باتیں مجھ پر رکت تاری کر رہی تھی. یہ زندہ ہے کب آ گیا؟ طیب نے مجھے سوچوں کے بھور سے نکال لیا. زندہ ہے مگر وہ زندگی کس کام کی جو جذبوں رشتوں اور احساسات سے آ رہی ہو؟ وہ اسی نرمی سے بولا. جذبے رشتے اور احساسات ہیں تو آدمی کو گناہ پر اکساتے ہیں, میں سرگوشی کیسے انداز میں بولا. ہاں مگر سطحی سوچ کے آدمیوں کو یوں بھی جذبوں رشتوں اور احساسات کا رخ دینے والا آدمی ہی کے اندر بیٹھا انسان ہوتا ہے. کبھی باہر کا آدمی طاقتور ہو جاتا ہے اور کبھی اندر کا انسان. اور سنو, انسان کی طاقت کو مان لینا آدمی کی بہتری ہوتی ہے. طیب اسے بوریت اور میں حیرت سے دیکھ رہا تھا. میں اسے متاثر ہو چکا تھا. وہ کوئی پیر فقیر عامل یا جادوگر نہیں تھا, وہ عالم تھا, کائنات کے ہر علم سے واقف. کسی بھی دوسرے کی قربت اس سے واقفیت پیدا کرتی ہے, پھر انسیت, تب جذبے ابھرتے ہیں, احساسات بنتے ہیں اور اس سے تشکیل پاتے ہیں. یہ ہے انسان اور انسانوں سے رشتوں کا فلسفہ. انیتا عورت ہے, لڑکی بھی تھی اور بچی بھی. یہ ایسی اکیلی اکیلا آدمی سدھ بدھ کھو دیتا ہے. اسے اپنا لو. کردار مضبوط ہو تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے. موت ڈرنے والی چیز نہیں, اپنا لینے والی چیز ہے. مگر اسے مارا نہیں گیا, تمہیں اذیت دی گئی ہے. ایلن کو بھی مارا نہیں گیا تھا, اذیت دی گئی تھی. بدسلا مرے گی نہیں, اذیت اٹھاتی رہے گی. مگر عطا مر گیا تھا. اسے یقین تھا کہ وہ رکے گا نہیں, آگے جائے گا. جو گناہ سرزد ہوا, جو معاملہ بگڑا, وہ درست بھی ہو سکتا ہے. یہی راز پا لیا تھا اس نے. تم راز پالو گے تو اسرار آیا ہو کر بے حیثیت ہو جائے گی. اٹھو, زیوسا طاقت ہے, اذیت نہیں. فہد قربت کو جذبہ سمجھتی ہے. تم بھی, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. نہ ہوتا تو ہر آدمی دوسرے کے بچھڑ جانے پر مر جایا کرتا. ایک چکر ہے, چلتا رہے گا. قبرستانوں کا سناٹا آدمی کے لاشعور میں تاریکی میں خوفناک ہو جاتا ہے. اور بس روشنی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اٹھو, بے ترتیبی کو درست کر لو. کوئی کسی دوسرے کی چیز لے کر سکھ نہیں پاتا, کھو دیتا ہے. ہر نئی صدی میں سب کچھ بدل جاتا ہے. ایک صدی پوری ہوئی, بس ہونے والی ہے. وہ یوں بول رہا تھا جسے اکیلا ہو اور حساب کتاب کر رہا ہو, ہم سامنے نہ ہو. انیتا اسی طرح بے سدھ پڑی تھی. میں بت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا. اچانک وہ اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر چلا گیا. اس سے پہلے کہ میں اور طیب باہر لپکتے, انیتا کی کراہ نے ہم دونوں کے قدم تھام لیے. اوہ, وہ لیٹے لیٹے ہی دونوں ہاتھوں میں سر تھامے تھی. میں نے تو ایک نگاہ اس پر ڈالی اور باہر بھاگ لیا, مگر طیب باہر نہیں آیا. باہر اسی گہرے سناٹے نے میرا استقبال کیا. وہاں دور دور تک کچھ نہیں تھا. میرا باہر جا کر دیکھنا بیکار تھا. میں جانتا تھا کہ اب اکا باقیہ ہاتھ نہیں آئے گا. میں لوٹ آیا. طیب انیتا کو سنبھالے بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر طیب ذرا بھکھلا گیا. یہ انہیں چکر آ رہے ہیں. طیب کچھ پیچھے سرک گیا. کیسی ہیں آپ؟ میں نے جھک کر پوچھا. اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. آئی ایم سوری, میں شاید بہت زیادہ پی گئی تھی. وہ ندامت سے بولی، میں اسی لیے پسند نہیں کرتا، میں نے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ طیب نے مجھے کونی ماری۔ یہ اکا باغیہ فرحت کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں چونک گیا۔ واقعی اکا باغیہ نے فرحت کا ذکر کیا تھا، گو اس کی باتیں ایسی واضح نہ تھی کہ طیب سمجھ سکتا، مگر بہرحال اس نے جو جملہ کہا تھا اس پر اگر طیب ذرا سا بھی غور کر لیتا تو سب کچھ جان لے جاتا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ طیب نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اور ہاں میں ذرا بوکھلا گیا تھا۔ یہ سب باتیں اسے بتائیں کس نے؟ یہ ناول کال بیل حصہ دوم کا بقیہ حصہ پارٹ 24 میں سماعت فرمائیں۔